جی وہاں تو آدھا شہر پڑا ہوا ہے، لیکن سب آ رہے ہیں. ہمارے چکن گنیا ڈیڑھ مہینہ سے تکلیف ہے، بلکہ زیادہ ہو رہے، جوڑوں میں تکلیف جاتی نہیں ہے، نیند کی بھی کمی ہے. آمین. چلو مولوی صاحب کو بیٹھا سنا دو، کھڑے ہونے کی ہمت ہے، کھڑے ہو کے سنا دو، بیٹھ کے بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا بیٹھ کے سنا دو.
سیدی و مرشدی و مولای و محبی حضرت والا حضرت شاہ مختار صاحب کے حکم پر اشعار سنا رہا ہوں. جو اشعار ہیں شیخ العلماء اور شیخ الحدیث شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ محبی و مولای حضرت حکیم مولانا شیخ الحدیث محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جس کے عنوان ہے جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. اپنے خالق کو فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عرضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. جان کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جان کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. راہ گم کر دے نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. جان کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. راہ گم کر دے نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. تو نے جو رب سے کیا تعہد و پیمان ازل، تو نے جو رب سے کیا تعہد و پیمان ازل. نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ. دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. جس نے سر بخشا ہے اس پہ سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس پہ سرکشی زیبا نہیں.
اس درد جانا پسل رکھ اور در بت خانہ چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو جس نے سر بخشا ہے اس سے سر کشی زیبا نہیں اس در جانا پسل رکھ اور در بت خانہ چھوڑ ہمت مردان اے ظالم تو کر اب اختیار ہمت مردان اے ظالم تو کر اب اختیار راہ درباری میں اپنے ہوئے ربائی کو چھوڑ راہ درباری میں اپنی ہوئے ربائی کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ
بھائی یہ جو پیری مریدی ہے اس کا مقصد اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہر آدمی الگ الگ مقصد لے کے آتا ہے کوئی آدمی رسمن آ جاتا ہے کوئی آدمی نیکی سمجھ کے آ جاتا ہے کہ بھائی چلو کچھ بات سننے دین کی وقت گزار لیں نیک کام میں پھر وہ چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ بیان تو سنتے ہیں لیکن اپنا محاسبہ بھی نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم نے بات سنی ہے اللہ کی محبت کی اور شریعت کی اور سنت کی آیا وہ ہمارے اندر ہے یا وہ پیدا ہو گئی ہے یا نہیں محاسبہ نہیں کرتے اور اگر محاسبہ کر بھی لیا تو عمل کی فکر اور ہمت نہیں کرتے بیان میں شرکت کا اور بیان سننے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو یہ فکر لے کے بیٹھے کہ میں نے اپنے اخلاق اور اعمال کو اور اپنی معاشرت کو اور اپنی عبادت کو اور اپنے عقائد کو ان دین کے ان پانچ شعبوں کو کمال تک پہنچانا ہے ترقی کرنی ہے اس میں آخرت کی محنت کرنی ہے جتنی محنت میں دنیا میں آخرت کے لیے کروں گا اتنا ہی مجھے آخرت میں جو ہمارا دوسرا جہان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے اس جگہ میں اتنے ہی زیادہ مزے میں رہوں گا آرام سے رہوں گا اور صرف نہ صرف یہ کہ وہاں آرام سے رہوں گا بلکہ جو میرا سفر اس دنیا سے اس جہان سے اس دوسرے جہان تک کا ایک سفر ہے جب انسان اس جہان سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں اللہ ہی کو معلوم ہے سینکڑوں سال ہزاروں سال سوتے گزر جائیں گے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں عالم برزخ جو موت کے اور حشر کے درمیان وقت ہے جو ہر انسان پر گزرے گا کافر پر بھی گزرے گا اور مومن فاسق پر بھی گزرے گا اور مومن صالح پر بھی گزرے گا اور اولیاء اللہ پر بھی گزرے گا مقبولین پر بھی گزرے گا عامی پر بھی گزرے گا خاص پر بھی گزرے گا اخص الخواص پر بھی گزرے گا کوئی انسان اس سے الگ نہیں ہے مستثنا نہیں ہے تو یہ سینکڑوں ہزاروں سال جو مدت کی رہنے کی ہے عالم برزخ میں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا ٹرین کا یا ہوائی جہاز کا, اس کا سفر کتنی آرام سے گزرتا ہے, اور کسی نے سیکنڈ کلاس کا ٹرین کا ٹکٹ لیا اس کا بھی کسی قدر آرام سے گزر جائے گا. تھرڈ کلاس ہے جس کے انچر پنچر ڈھیلے ہیں, نہ ایئر کنڈیشن ہے اور نہ ہی ہوا ہے, تو کھڑکیاں کھلی ہیں, ٹرین جب چلتی ہے تو سفر میں مٹی مٹی, پسینہ پسینہ, جسم میں بدبو, کپڑوں میں بدبو, جب منزل پہ پہنچتا ہے گرتا پڑتا تو برے حال میں پہنچتا ہے. دنیا کے سفر کے لیے, چند گھنٹے کے سفر کے لیے, دس بیس گھنٹے کے سفر کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم اچھے درجے کا ٹکٹ لے لیں تاکہ ہمارا سفر آرام سے گزرے, لیکن یہ سینکڑوں اور معلوم نہیں ہزاروں سال کتنا عرصہ ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہے. تو اس عالم برزخ کے سفر کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ سفر آرام سے گزرے. اس کے بعد پھر میدان حشر ہے. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, احادیث میں آتا ہے کہ یہ 50,000 برس کا دن ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی مومنین, صالحین, مقبولین, اولیاء اللہ, عارفین, جو دنیا سے محنت کر کے اللہ والے بن چکے, اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی, اور یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے, امیر ہو, غریب ہو, طاقتور ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, کمزور ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا, اعلیٰ ترین ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ اعلیٰ ترین ولایت کا معیار اور بنیاد نہ تو مال پہ اللہ نے رکھی ہے, نہ طاقت پہ رکھی ہے, نہ ہی حیثیت پہ رکھی ہے, نہ مال و دولت پہ رکھی ہے, نہ قبیلے کی سرداری کی کسی چیز پر نہیں رکھی, بلکہ ایک ایسی چیز پر رکھی ہے جو انتہائی آسان. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گناہ کرنا آسان ہے, کام کرنا آسان ہے, یا کام نہ کرنا آسان ہے. اب آپ لوگ کام کاج والے لوگ ہیں, پڑھانے والے لوگ ہیں, صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہیں تب جا کے اپنی روزی پاتے ہیں, لیکن ایک آدمی کوئی ایسا آپ کو دنیا میں ملتا ہے کہ بس آپ آرام سے رہیں, سوئیں, کھائیں, پیئیں, ہگیں, کچھ کام نہیں کرنا آپ کو, بس آپ کو مزدوری دے دیں گے, ایسا تو کوئی کام نہیں ملتا بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ہی معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رکھا ہے کہ معمولی سی عبادت, معمولی سے احکام ایسے فرض کر دیے ہیں جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جسم خرچ ہوتا ہے, جسمانی محنت ہوتی ہے اور کچھ مالی محنت ہوتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ جو معمولی سی محنت اللہ تعالیٰ نے عبادات کی رکھی ہے, چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت, کسی انسان کے تحمل سے زیادہ نہیں رکھی. مثلاً ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, صاحب نصاب نہیں ہے, تو اللہ نے اس پر زکات بھی فرض نہیں کی کیونکہ وہ زکات کا تحمل نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ایک آدمی کمزور ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی معافیاں رکھی ہیں بدنی عبادت میں, کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے ہی سے پڑھ لو. غرض نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے, لیکن سابھانیاں کتنی ہیں, رعایتیں کتنی ہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد انتہائی آسان رکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں, ان کاموں سے رک جاؤ تو تم ہمارے ولی بن جاؤ گے, ہمارے عارف بن جاؤ گے, ہمارے مقرب بن جاؤ گے. اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے عالم برزخ کا اور محشر کا, یہ سب تم پر انتہائی آسان ہو جائے گا. احادیث میں آتا ہے کہ جتنا نیک عمل کرنے والا ہوگا اس قدر ہی محشر کا 50,000 برس کا دن اس کو آسان معلوم ہوگا, منٹوں میں گزر جائے گا. یہاں تک کہ جو اللہ کے خاص مقربین ہیں جنہوں نے دنیا میں محنت کر لی, اللہ کو پا لیا, اللہ کی دوستی حاصل کر لی, تقوی اختیار کر لیا, ان پر یہ 50,000 برس کا وقت ایسے گزرے گا جیسے گویا ایک فرض نماز کا وقت. اور ان میں بھی کتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے ایسے ہوں گے جن پر اللہ کا وہ فضل ہوگا کہ جہاں محشر میں بہت سے لوگ پسینے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کوئی کپنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی سرین تک ڈوبا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا, کوئی گردن تک ڈوبا ہوگا پسینوں کے اندر. سورج انتہائی گرمی برسا رہا ہوگا, انتہائی قریب ہوگا. تو وہ لوگ جو خاص ہیں اللہ کے, وہ اللہ تعالی کے عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے, عرش اعظم کے سائے میں ہوں گے. ان کو کوئی گرمی نہیں لگ رہی ہوگی, وہ پسینے میں ڈوبے نہیں ہوں گے, اور نہ ہی ان کو یہ پریشانی ہوگی کہ اللہ یہ وقت کب ختم ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس وقت بھی ان کی میزبانی کر رہے ہوں گے, مہمانی کر رہے ہوں گے, اور جنت کے قورمے اور بریانی ان کے لیے دسترخوان پر بچھے ہوئے ہوں گے. کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی اللہ کا پیارا ہو کر دنیا سے جائے تو عالم برزخ میں بھی, ہم نے سب نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی سنتے ہیں, جب انسان قبر میں جاتا ہے تو نیک آدمی ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو, اور قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں خوشبودار, اور وہ اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ انجام میرے اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی برا آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو, اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کی پتلیاں دوسری پتلیوں میں گھس جاتی ہیں, اتنی تنگ ہو جاتی ہے. اور پھر دوزخ کی کھڑکی اس قبر میں کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو دوزخ کی بدبو اور آگ کی تیز حرارت اور وہاں کی چیخیں اور وہاں کے خطرناک بچھو سانپ وہ دکھائی دیتے ہیں. وہ اس کا سارا وقت ڈر اور خوف میں گزرتا ہے, سینکڑوں سالوں یا ہزاروں سالوں اللہ کے علم میں ہے. تو آپ سوچیں کہ کون سا انجام اچھا ہے کہ اگر ہم دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کو اللہ اور رسول کے بالکل تابع کر دیں, سنت اور شریعت کے بالکل تابع کر دیں. کیونکہ اگر بالکل تابع نہیں کیا, 100% تابع نہیں کیا, تو وہی فرق ہوگا جو فرسٹ کلاس کے مسافر کا سیکنڈ کلاس کے مسافر کا فرسٹ کلاس کے مقابلے میں ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ تھرڈ کلاس کے مسافر کا سیکنڈ کلاس کے مقابلے میں ہوتا ہے جو کتنی پریشانی میں گزرتا. اور وہ تو چند گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, یہ معلوم نہیں خدا کی مدت معلوم ہے کہ کوئی مدت آئی ہے عالم برزخ کی, کوئی نہیں جانتا کہ کتنا وقت گزرے. میں نے اپنے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت بلکاتم سے مکہ مکرمہ میں عرض کیا, کیونکہ حضرت کی نیم کا عجیب عالم ہے, یہ اللہ والوں کے اسرار و حکم ہوتے ہیں, ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے, ان کے حالات عام حالات نہیں ہوتے, اسی لیے اس کے اندر زیادہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے, ان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف ہوتے, ہم کچھ سمجھتے ہیں ان کا معاملہ کچھ ہوتا ہے. تو حضرت والا دامت برکاتہم کی عام عادت شریفہ ہے کہ ساری رات سوتے نہیں ہیں, عام طور پر فجر پڑھ کے بعض اوقات اشراق تک جاگتے رہتے ہیں, اشراق کے بعد بھی بعض اوقات جاگتے رہتے ہیں, بعض اوقات 24 گھنٹے نیند نہیں ہوتی, کوئی بات ہوتی ہے دل میں, کوئی تعلق کسی سے ایسا ہوتا ہے. خواجہ صاحب مجذوب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم سا کوئی دم ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس رفتے خفی سے, معلوم کسی اور کو اعراض نہیں. ان کے قلب کے جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اس پر ہماری رسائی تو کیا ہمارا تصور بھی مشکل ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی نیند نہیں ہوتی, کیونکہ نیند نہ ہونے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں جسمانی طور پر. حضرت آپ کچھ آرام فرما لیجئے, کچھ سو لیجئے. فرمایا ہاں ابھی تو بہت سونا ہے. تو عالم برزخ کی مدت ہمیں معلوم نہیں کہ کتنی مدت ہم وہاں رہیں گے. تو کیا ہی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اپنے اس سفر کی یہیں سے تیاری کر لیں, اس دنیا سے ہم فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خرید لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم 100% راضی کر لیں گے تو ہمارا یہ سفر فرسٹ کلاس میں گزرے گا. یہ ایک ویٹنگ روم کی طرح ہے, عالم برزخ جو ہے بھی ویٹنگ روم ہے. تو ویٹنگ روم کا بھی وہی حال ہے, جو بزنس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہوائی سفر کرنے والے تو ان کو بزنس وی آئی پی لاؤنج ملتا ہے. وی آئی پی لاؤنج میں وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا, وہاں ان کو آرام سے صوفے ملتے ہیں کہ ابھی جہاز میں ہونے میں ایک گھنٹہ ہے, آپ یہاں آرام کیجیے. ایئر کنڈیشن بھی ہے اور ان کی توازو وغیرہ بھی فری میں ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا بھاری اور مہنگا ٹکٹ لیا ہوتا ہے کہ وہ سب خرچے اس میں انہوں نے شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب مسافر آئے گا تو اس کو وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھانا ہے, اس کی چائے بھی پلانی ہے, اس کو یہ بھی کرنا ہے. سارے خرچے مفت میں نہیں ہوتا, وہ خرچے ٹکٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب سیکنڈ کلاس اکانومی کلاس کا ہوتا ہے بےچارا دھکے کھا رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں اس کاؤنٹر پہ جاؤ. کبھی کہتے ہیں وزن زیادہ ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, مگر جو وی آئی پی پیسنجر ہوتا ہے اس کو یہ سب پریشانی نہیں ہوتی, اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے. اس کے لیے کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے. کبھی آپ ایئرپورٹ گئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے. وہاں دوسرے لوگوں کا سامان نہیں لیا جاتا, وہاں چیک ان نہیں کیا جاتا. غرض یہ کہ وی آئی پی آدمی جو ہے وی آئی پی طریقے سے سفر کرتا ہے. ویٹنگ لاؤنج جو یہ عالم برزخ ہے, ہمارا ویٹنگ لاؤنج ہے. تو اگر ہم یہاں محنت کر کے اچھا ٹکٹ لے لیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ خوشی کا پروانہ جاری کر دیں کہ ہم تم سے راضی ہیں, ہم اس شخص سے راضی ہیں, یہ ہمارا خاص ہے. اب جس کو اکرم الحاکمین خاص فرما دیں تو ساری مخلوق اس کی خدمت کے لیے لگ جاتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کا خاص ہے, کسی بڑے کا خاص ہے. کوئی کام اس کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ بڑا جو ہے ناراض ہو جائے کہ ہمارا یہ خاص مہمان تھا, اس کو آپ نے کیوں تکلیف پہنچائی. تو فرشتے ہیں وہ اس کی خدمت میں لگ جاتے. خلق پس دیوانہ وہ دیوانہ بتا رہے, اللہ کا دیوانہ وہ تو اپنے کام سے لگا ہوا ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا. اس کے سر میں ایک ہی سودا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو. وہ ہنستا بولتا بھی ہے اپنی اولاد سے, اپنی بیوی بچوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے یاروں سے ہنستا بولتا بھی ہے, لیکن دل میں ایک ہی سودا رکھا, سر میں ایک ہی سودا ہے کہ میں ہنس تو رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں میری ہنسی سے وہ ناراض ہو. کوئی بات ایسی تو منہ سے نہیں نکال رہا جس سے وہ ناراض ہے. ہر وقت ایک فکر اس کو لگی رہتی ہے. تو اس کو فرمایا کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تو بھی آگاہ ہیں بس صرف اس رب سے خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. تو عقل مندی اس میں ہے کہ ہم یہیں سے فرسٹ کلاس کا وی آئی پی کلاس کا ٹکٹ, یعنی اولیاء صدیقین. اللہ کے وی آئی پی بندے کون ہیں؟ اولیاء صدیقین. جن کی صدیق وہ ولی ہوتا ہے جس کے بعد ولایت کی کوئی سرحد باقی نہیں رہتی, اس کے بعد صرف نبوت کا مقام ہے جو اب کسی کو کسی حالت میں نہیں مل سکتی. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے وی آئی پی بننے کی محنت کر کے جائیں تاکہ ہمارا جو ویٹنگ روم ہے وہاں بھی ہم آرام سے رہیں, ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں وہاں مسافر کو, تو ہر قسم کی سہولت ہوگی. حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مردہ یوں ہی الوؤں کی طرح پڑا رہے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اور اس کی ارواح کو جنت کی سیر بھی کرا دیتے ہیں. ابھی حشر میں نہیں گئے, وہ اللہ کے ایسے مقبولین اور پیارے ہوتے ہیں جنت کی سیر بھی کراتے ہیں. اور ہمارے حضرت احمد برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں پھرتا ہے تو اللہ اس سے کہتے ہیں جب آئے ہو تو کچھ میوہ وغیرہ بھی کھا بھی لو یہاں, کچھ چکھ بھی لو یہاں سے, ایسی مہمانی ہوتی ہے. تو میرے دوستو دین ہمارا اتنا پیارا ہے, الحمدللہ جو لوگ ہمارے یہاں وہاں آتے ہیں قیام کرتے ہیں کچھ وقت گزارتے ہیں, ہم ان کو اپنے بزرگوں کی باتیں بتلاتے ہیں, کبھی کتاب سے کبھی زبانی یاد آ گئی تو وہ خوش ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ دین کتنا پیارا ہے, کیوں بھائی معلوم ہوتا ہے نا. اور پھر ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی زندگی میں آج یہ بات پائی, اگر پہلے سے ہم پا لیتے تو ہم کتنا آرام سے رہتے. تو ہمارے دین میں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کی ضمانت ہے, امن اور عافیت سے رہنے کی, آرام سے رہنے کی, چین سے رہنے کی. تو عقل مند آدمی وہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی تو وہ ہے, سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دیا, تابع کر دیا, نفس کی خواہش پر نہ چلا, وعمل لما بعد الموت, اور اپنے موت کے بعد والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر, اس کے لیے تیاری کر لی. تیاری کیا ہے؟ تیاری یہی ہے کہ کسی کو رہبر بنا لیا اور اس سے اطلاع اور اتباع کا تعلق پڑ دیا. جیسے ابھی ہم نے شعر میں سنا حضرت کے کہ دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. ہمارا نفس جو ہے اس کا مزاج, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس برانچ ہے اور دوزخ ہیڈ کوارٹر ہے. نفس کا مزاج دوزخی ہے, دوزخی ہے. دو باتیں اس کے اندر ہیں, ایک تو یہ برائی کا کام سکھلاتا ہے, برائی کا تقاضا کرتا رہتا ہے, ہر وقت برائی کے کچوکے لگاتا رہتا ہے, ادھر نگاہ مار لے ادھر نگاہ مار لے, یہ گندگی کر لے, جھوٹ بول دے, چوری کر لے, کسی کا مال پڑا ہے دبا لے, جھوٹی قسم کھا لے, غیبت کر ڈالے, برائی کا تقاضا کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا جیسے جہنم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, وہ کہے گی قط قط, ایک روایت میں آتا ہے نا, وہ کہے گی حل میں مزید کہ کیا کچھ اور بھی مال ہے, کچھ اور جہنمی ہے, ہمارا پیٹ نہیں بھرا, اتنی بڑی جہنم اللہ نے بنائی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے, جہنم اس طرح لائی جائے, کتنی بڑی جہنم ہوگی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ بعض مقامات جہنم کے اتنی گہرائی میں ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی پتھر اوپر سے پھینکا جائے تو اس کی گہرائی میں پہنچتے پہنچتے 500 برس کا وقت چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, ہر مسلمان. تو میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کی تیاری کر لی, وہ عقل مند ہے. اپنے نفس کی خواہش ہے, ایک تو یہ کہ جہنم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ پھر اس میں اپنا قدم تجلی رکھ دیں گے, کیونکہ جتنے بھی جہنمی اس میں ڈال دیں گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو اس کا پیٹ بھرے گا اللہ تعالیٰ کے قدم تجلی سے. اب وہ کیسا قدم ہے, اللہ تعالیٰ کے قدم ہم نہیں جانتے کیسا قدم ہے, بس اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کا قدم کیسا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. تو کیسا قدم ہوگا, یعنی کہ کوئی تجلی ایسی ڈالیں گے جس سے وہ جہنم کا پیٹ بھر جائے گا, وہ کہے گی قط قط, یا اللہ بس بس میرا پیٹ بھر گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ کہیں گی قط قط قط, بس میرا پیٹ بھر گیا, میرا پیٹ بھر گیا, میرا پیٹ بھر گیا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر رونے لگتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جب جہنم کا پیٹ آپ کی قدم تجلی سے ہی بھرے گا, کافر بندوں سے نہیں بھرے گا, مشرکین سے فاسقوں سے نہیں بھرے گا, کتنے بھی ڈالیں گے وہ کہیں گے اور چاہیے. تو یا اللہ آپ سب کافروں کو بھی ایمان دے دیجئے اور اپنی قدم تجلی سے جہنم کا پیٹ بھر دیجئے گا، کیونکہ آپ کو جلانا تو مقصود نہیں ہے، یہ تو ہم نے خود اپنے جلنے کا انتظام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. تو میرے دوستو، جہنم کا مزاج، نفس کا مزاج جہنمی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اس گناہ کرنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک حسین عورت کو دیکھنے کا تقاضا ہوتا ہے، یا ایک حسین لڑکے کو دیکھنے کا تقاضا ہوا، بدماشی کا ارادہ ہوا، اس کو دیکھیں کیسا خوبصورت ہے، کیسا چکنا ہے یہ. اس کے بعد شیطان کہتا ہے ایک وہاں وہ دیکھ، وہ بھی بیٹھا ہے، دیکھ وہ کیسا ہے. تو کہتا ہے اس کو بھی دیکھوں گا، اور یہ سکھاتا ہے کہ تو اس کو دیکھ لے تاکہ تیرے نفس کو سکون ہو جائے گا، دیکھنے کے بعد سکون ہو جائے گا، جیسے کھانا کھا کے پیٹ کو سکون ہو جاتا ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، اس کو کھینچتا ہے. گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر زبردست جبر کرے، زبردست طاقت سے اس کو روکے اور گناہ نہ کرنے دے. تو اس گناہ کا انجام یہ، نہ کرنے کا انجام یہ ہوگا، اس گناہ سے رک جانے کا انجام یہ ہوگا کہ اب اگر دوبارہ گناہ کا تقاضا آئے گا تو پہلے تقاضے سے ہلکا ہوگا، اور اگر گناہ کر لیا تو تیسرا تقاضا اس سے زیادہ بڑا ہوا ہوگا، کہ دو کافی نہیں ہے، تیسرے کو بھی دیکھنا ہے. تیسرے کو بھی یا تیسری کو بھی دیکھ لے گا، پھر تقاضا کرے گا نہیں یہ تو بڑے مزیدار کام ہے، چوتھے کو بھی دیکھنا ہے، ابھی چین نہیں آیا. ایک گناہ سے دوسرے گناہ کو کر کے یہ سمجھنا کہ یہ گناہ سے سکون ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہے. میرے شیخ سمجھاتے تھے کہ کبھی کھارے پانی سے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، سمندر بھی پی جاؤ پیاس نہیں بجھے گی کھارے پانی سے. یہ گناہوں کا کھارا پانی ہے، کڑوا پانی ہے. اس دھوکے میں نہ آؤ کہ ہم اس حسین کو دیکھ کر سکون سے ہو جائیں گے تر وہ گناہ کا، نہیں، اب اور بے چینی شروع ہو جائے گی، دوسرا گناہ کرائے گا نفس، پیٹ نہیں بھرے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے جو مناجات مقبول میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، ایسے نفس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس کا پیٹ کبھی بھرے ہی نہیں. اب اس میں ناجائز کام بھی آ گئے، جائز کام بھی آ گئے، کہ بعض جائز چیز ہے، مثلاً عمدہ بریانی ہے، ہمارے یہاں آتی ہے بریانی، اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا. دال ہماری ایسی بنتی ہے ماشاءاللہ کہ وہ کھائے جاؤ پیٹ نہیں بھرتا، بعد میں چاہے ٹہل لگانی پڑے پیٹ کے اندر جو باری چیزیں آواز کرتی ہیں وہ نکالنے کے لیے پھر ٹہل بھی لگانی پڑتی ہے، کھائے تو نہ لیا لیکن پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھر گیا خواہش نہیں ختم ہوتی، کھائے جاؤ. تو یہ کھانا تو جائز ہے لیکن اتنا کھا لینا کہ وہ بھوک سے بھی زیادہ کھا لیا اور حلق تک بھر گیا، تو یہ بھی نفس لا تشبع ہے کہ جس کا پیٹ ہی کبھی نہیں بھرتا. اسی طرح مال ہے، مال کما لیا، بنگلہ بنا لیا، اب دوسرے کی فکر ہے، ایک دکان کھولی دوسری دکان کی فکر ہے، اس جہان کی فکر ہی نہیں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں فلوٹ کی اتنی فکر ہے کہ بال سفید ہو گئے، زندگی کھپ گئی، کسی طرح میرے بچوں کے لیے ایک فلوٹ میں چھوڑ جاؤں، لیکن وہ فلوٹ کبھی ملا کبھی نہیں ملا، وہ تو اب اگلے فلوٹ کے میں چلے گئے، وہاں دو گز کے فلوٹ میں چلے گئے. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت یعنی زندگی کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے اور اپنے نفس کی خواہشات کو تابع کر لے، یعنی سنت اور شریعت کے تابع کر لے. اس کے برعکس بیوقوف آدمی وہ ہے، والعاجز لمن اتبع نفسه هواها، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. بیوقوف نالائق وہ آدمی ہے جس کو فکر نہیں ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک ایسی لامتناہی زندگی ملنے والی ہے، کہ جس کی اگر تیاری نہیں کی تو مصیبت ہی مصیبت ہے. تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بے وقوف ہے, عاجز ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے, اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے, تمنا اللہ سے بڑی بڑی رکھتا ہے. جھوٹی تمنا, تمنا علی اللہ الامانی, جھوٹی آرزو میں رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دیں گے, اللہ بڑے غفور رحیم ہیں, اللہ بڑے نوازنے والے ہیں, ہمیں یہ محل بھی دے دیں گے, یہ بھی دے دیں گے, یہ بھی دے دیں گے. بھائی جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کے لیے غم اٹھا کے جائے گا, خدا کے راستے کا غم لے کے جائے گا, اپنے دل کو خون کر کے جائے گا, ناجائز خواہشات سے روک کے جائے گا, وہ اور وہ شخص جو خواہشات کو پورا کر کے گیا ہے, اگرچہ وہ ایمان والا ہے, کبھی نہ کبھی اسے جنت مل جائے گی. کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے اللہ کے لیے غم اٹھائے ہوں, اللہ کے لیے مجاہدات کیے ہوں, اور جس نے بالکل نہ کیے ہوں اپنے نفس کی خواہش, وہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ برابر تو نہیں ہوگا. تو میرے دوستو یہ بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پر چلتے رہیں اور اللہ سے تمنائیں رکھیں. تو یہ پیری مریدی کا جو راستہ ہے, یہ نفس کو مٹانے کی محنت کا راستہ ہے, اور نفس کو مٹانے کا فائدہ ظاہر ہے کہ جو اپنے نفس کو مٹا دے گا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتانا نفس ہو, عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مٹا دیا. سب مفہوم ایک ہی ہے, اگرچہ ترجمہ اس کا جو بھی بنتا ہو یہ علماء حضرات جانتے ہیں, لیکن مفہوم سب کا یہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو تابع کر دیا سنت اور شریعت, اللہ اور رسول کے حکم, تو بس اس کا کام بن جائے گا. آخرت کے لیے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, دل کی آنکھیں کھل جائیں گی, بصیرت عطا ہو جائے گی, حق اور باطل کی تمیز عطا ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور اس پر چلنے کی توفیق بھی بدل. نفس کو مٹانے کا یہ فائدہ ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ بھائی نفس کو تو مٹانا ضروری ہے نا بھائی, نفس کو مٹائے بغیر کام نہیں چلے گا. اگر نفس کو مٹایا تو ہم کون سی کیٹیگری میں آ جائیں گے؟ بے وقوفوں کی, عاجزوں کی, نالائقوں کی فہرست میں آ جائیں گے. اب نفس کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے, اصل میں تو یہ چودھویں کا مشہور ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 15 تاریخ کو یہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے, سب سے زیادہ کامل ہوتا ہے. اس کی وجہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے غور کیا ہے کہ چودھویں رات کا چاند تو ہوتا ہے کامل, بدر کامل کہلاتا ہے, لیکن اس کی روشنی اور اس کا دائرہ آپ دیکھیں گے کہ 15ویں شب کو بہترین ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, یہ چاند مستنیر ہے سورج, سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. اسی لیے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو درمیان میں اگر زمین آ جائے, سورج اور چاند کے درمیان, یہ سب تینوں چیزیں اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں, تو جب ایسا وقت آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاند گرہن, چاند نکلا ہوا ہے لیکن بے نور ہے, دکھائی نہیں دے رہا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن. آج چاند گرہن ہے بھائی, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین کا پورا گولا چاند کے بالکل سامنے حائل ہو جاتا ہے, اس طرح کے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی, تو وہ بے نور ہو جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں چاند گرہن. اسی طرح ہمارے قلوب کا اگر نفس نہیں مٹا, نفس کی بھی ایک زمین ہے جو اللہ کے اور بندے کے راستے میں حائل ہے. اللہ تعالیٰ خالق خورشید ہے, جب نفس درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو ان کی انوارات کی روشنی, ان کے نور کے درمیان اور ہمارے دل کے درمیان یہ نفس حائل ہو جاتا ہے, رکاوٹ ڈال دیتا ہے. نفس کی خواہشات, بری بری خواہشات, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حسین کو دیکھ کر سکون نہیں ہوتا, چاہتا ہے دوسرے کو بھی دیکھے, پھر چاہتا ہے تیسرے کو بھی دیکھے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ معاشرہ کرتا تھا, اور دعوے کرتا تھا کہ میں تجھی پہ جان دوں گا، تیرے سوا مجھے کوئی معبود نہیں. اس نے کہا کہ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ دیکھ پیچھے آ رہی. اس نے فوراً مڑ کے دیکھا، کیونکہ وہ تو عاشق صورت تھا، عاشق سیرت تو تھا نہیں. اس نے کہا اس سے حسین صورت ہے تو ہم دیکھتے ہیں لاؤ کیسی صورت ہے. جب اس نے مڑ کے دیکھا تو اس نے ایک تماچا اس کو لگایا، ظالم جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. تو اس گناہ سے تسلی نہیں ہوتی. ایک کو دیکھتا ہے دوسرے کی خواہش زیادہ بھاگتی ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے تیسرے کی خواہش، یہاں تک کہ 100 حسین بھی دیکھ لیتا ہے تو بھائی اب تو بس کرو، سینچری ہو گئی. مگر نہیں، کہتا ہے کہیں سے خبر آئی کہ وہ ایک اور ہے 101، کہتا ہے وہ بھی دیکھ رہا. تو نفس کا ایک مزاج تو یہ ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، دوسرے کے جہنمی مزاج ہے کہ جہنم اس کا ہیڈ کوارٹر برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو میرے دوستو، جب یہ نفس کی زمین اللہ تعالی اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اس نفس کو جب کسی مرشد کے تعلق سے مٹایا جاتا ہے، رگڑا لگایا جاتا ہے، تو جیسے جیسے نفس مٹتا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے زمین سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتی جاتی ہے، چاند روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جیسے جیسے انسان کا نفس مٹتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان سے پردے، رکاوٹیں، حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا نور، اللہ کا نور اس کے دل میں نفوذ کرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ اگر نفس بالکل ہی مٹ جائے، یعنی طبیعت شریعت بن جائے،